بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سلام صلوات درود الرحمة خدا سرور انبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد ابن عبداللہ اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل پر. سلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جہاں کہیں بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پیام رحمان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہر پنچھمبے کو اور جمعرات کے دن ایک قرآنی پروگرام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہرحال جو ناظرین اس پروگرام کو مستقل دیکھتے ہیں اور ہماری ہمراہی کرتے ہیں اس پروگرام میں, جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے یہ پروگرام چل رہا ہے, جس میں الحمدللہ توفیق دی اللہ نے کہ ہم قرآنی سوروں کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکیں. بہرحال ایک جو ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم سے اپنے کو نزدیک کرے اور آشنائی کے مراحل میں آگے بڑھتا رہے, مستقل اپنی زندگی میں قرآن کریم کے سلسلے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرے. اس کی طرف ایک چھوٹا سا قدم ہم نے اٹھایا اور کوشش کی کہ ہر سورے کے سلسلے میں جو اہم باتیں ہیں, اہم نکات ہیں, وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جائیں, اور یقیناً خود ہمارے لیے بھی مفید ہوتا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ جو باتیں یہاں پر ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بھی مفید ہوتی ہوں گی انشاءاللہ. پچھلی بار بہرحال ہم تو نہیں تھے, ایک پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا مشہد مقدس کی سرزمین سے, امام رضا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے, اس لیے پچھلی بار پروگرام پیش نہیں کیا گیا. لیکن اس ہفتے پھر ایک ہفتے کے گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اگر یاد ہو تو اگر اس سے پہلے پروگرام آپ نے دیکھا ہو ہمارا پچھلا, تو اس میں سورہ مبارک انشقاق کے سلسلے میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی, ایک حصہ ہم نے اس کا بیان کیا. آج بھی انشاءاللہ اسی مبارک سورہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. السلام علیکم مولانا, خوش آمدید.
علیکم السلام,
کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
الحمدللہ.
مولانا, ہو سکتا ہے کہ گزشتہ جو گفتگو ہماری رہی سورہ مبارک انشقاق کے سلسلے میں, بعض ناظرین نے اس کو نہ دیکھا ہو یا نہ سن پائے ہوں, ایک سرسری اشارہ ہو جائے اس کی طرف تاکہ آج کی گفتگو کے لیے ہمارے ناظرین آمادہ ہو جائیں, پھر انشاءاللہ آج کی گفتگو. بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. میں آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام
ورحمۃ اللہ. جہاں تک سورہ انشقاق کا سوال ہے, تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ گفتگو سلسلے میں کی تھی, اور ایک سرسری نظر پیرل ڈالتے ہیں, ایک تیرانہ نظر کے جو مطالب اس میں بیان کیے گئے, تاکہ ایک مرتبہ پھر ہم اس فضا میں آ جائیں کہ جو سورہ جس کی طرف ہم کو رہنمائی کرتا ہے, جس طرف لے جا دے جاتا ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, اور اس میں جو پروردگار نے مطالب بیان کیے ہیں اس میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے, یعنی جو تبدیلیاں قیامت کے وقت جو ہے رونما ہوں گی عالم ہستی میں.
جی,
البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے کے جو سورے تھے, سورہ انفطار تھا, سورہ تکویر تھا, اس میں بھی ان تبدیلیوں کا ذکر ہے, مگر ایک فرق کے ساتھ. اس سورے میں جو تبدیلیوں کا ذکر ہے اور بقیہ سورے میں جو تبدیلیوں کا بیان ہے, فرق یہ ہے کہ اس سورے میں بیان کیا جائے جب تبدیلی واقع ہوگی کائنات میں, تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ہر مخلوق جو ہے وہ تسلیم ہو جائے گی اور موتی بن کے جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پروردگار نے اس سورے میں انسانوں کی ملاقات کا ذکر کیا ہے کہ انسان ملاقات کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اپنے پروردگار کی طرف.
جی,
اور اسی طرح سے اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا پروردگار نے اس میں تذکرہ کیا ہے, یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور ان کا ذکر ہے کہ جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت کا ذکر پروردگار نے کیا, اور پھر آخر میں جو ہے وہ انجام کا ذکر ہوا ہے کہ جو ہے اچھے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا, اور جو برے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا.
صحیح.
اس کے علاوہ بہرحال کچھ فضیلتوں کا ذکر ہوا تھا کہ اس سورہ میں کی جو ہے مختلف فضیلتیں بیان کی, خاص طور سے جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے پروردگار قیامت میں جو ہے اس کا نام اعمال اس کے پشت کی طرف سے نہیں دے گا, اس لیے کہ سورہ میں ذکر ہے کہ جو لوگ برے ہوں گے, جو کفار ہوں گے, ان کے نام اعمال ان کے پشت سے دیا جائے گا, لیکن یہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ اس سے محفوظ رہے گا, اس کا نام اعمال جو ہے وہ اس کے پشت سے نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے ابتدائی پانچ آیتوں کی ہم نے تفسیر بیان
توضیح بیان کی تھی. جی انشاءاللہ آج کی گفتگو ہماری انشاءاللہ ابتدائی پانچ آیات کے بعد سے شروع ہوگی. ناظرین آج کی گفتگو سے پہلے آئیے سنتے ہیں سورہ مبارک انشقاق کی ابتدائی آیات انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.
بنام خدائے رحمان و رحیم. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لیے سزاوار ہے. اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے. پس جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عنقریب ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا اور جس کا نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا پس وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں جھلسے گا. بلا شبہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ناظرین آپ پیام رحمان دیکھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہماری گفتگو جیسے کہ ہم نے بتایا سورہ انشقاق کے بارے میں ہوگی اور ہماری ہمراہی کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح جناب مولانا حسن صاحب قبلہ. اگر ممکن ہو آپ کے لیے اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو تو قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھ لیں تاکہ ثواب سے بھی محروم نہ رہیں اور جو باتیں انشاءاللہ مہمان کی زبانی پیش ہوں گی اس پروگرام میں اس کا بھی اپنا اثر ہو اور زیادہ مفید ہوں. حسن صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے پھر ہمارے پروگرام میں حاضر ہوئے. سب سے پہلے گفتگو کے آغاز کے لیے چونکہ پانچ آیتوں پر ہم نے ایک نگاہ کی اور اس پر ایک نظر ڈالی ایک تفسیری نظر پچھلے پروگرام میں, آج سے اگر اجازت دے تو ہم چھٹی آیت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایوہ الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ایک اہم موضوع ایک اہم مطلب ہے اس آیت میں, اس کی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ.
یہ آئے کریمہ جو اس کی چھٹی آئے کریمہ ہے اس میں خطاب انسانوں سے ہے کہ اے انسان تو کوشش کے ساتھ زحمت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے اور تجھے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے. یہ آئے کریمہ اس سورے کی بہت اہم آیات میں سے ہے اور اس میں پروردگار جو ہے وہ ایک اہم اصل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ یہ کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ زحمت و مشقت کے ساتھ ہے اور یہ زحمت و مشقت وہ ہے کہ انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک یہ زحمت و مشقت اس کے ساتھ رہے گی. بڑی اچھی بات جو ہے وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اپنے تفسیر میں جو ہے وہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بہرحال ایک دن اس کا انجام تک پہنچنا ہے, ایک دن جو ہے اسے اس دنیا میں جانا ہے. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ اس دنیا میں جو ہے وہ آنکھ بند کر کے, وہ میں اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں, کسی عقیدہ کو اختیار کر لے اور اس کے بعد جو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے, یا یہ کہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کسی عقیدے کو اختیار کرے. وہ کہتے ہیں کہ انسان قیامت آنی ہے, قیامت سے پہلے موت آنی ہے, اور موت جو ہے وہ پروردگار سے ملاقات کا پیش خیمہ ہے. اب انسان کو جو پروردگار سے ملاقات کرنا ہے تو اب اسے یہ چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کے ساتھ, ایسے اعمال کے ساتھ ملاقات کرے کہ جو پروردگار کی ملاقات سے سزاوار اور مناسب ہے.
صحیح.
ایسا نہ ہو کہ ایسے اعمال کے مرتکب ہو, ملنا تو سب کو ہے. اب اس انسان کے اختیار میں کوئی کس طرح سے ملتا ہے, کن اعمال کے ساتھ ملتا ہے, کس شکل کے ساتھ ملتا ہے, کس طرح سے اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے.
وہ اعمال جو بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے بعد زیب دیں,
جی جی,
ایسا نام اعمال اس کے ہمراہ ہو,
ہونا چاہیے.
صحیح.
اب یہ کہ یہ آئے کریمہ انسان کو متوجہ کر رہی, چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا پھر وہ آخرت کے لیے انسان کی زندگی ہو, اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس میں اس کو کوشش سے کام کرنا ہے, محنت سے کام کرنا ہے, اور یہ محنت اور یہ زحمت جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی اسے اٹھانی اور آخرت کے لیے بھی. اب یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف جو ہے وہ دنیا میں زحمت کرتے ہیں دنیا کے لیے, بعض لوگوں کی نہیں جو دنیا کے لیے بھی زحمت کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی, اور ان کا سارا ہم و غم جو آخرت ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں پوری طرح آسودہ خاطر ہو جائے اب اور اسے کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہو, کسی طرح کوئی زحمت نہ ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا. البتہ یہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر جب تک زحمت نہیں کرے گا تب تک نہ دنیا میں وہ تھوڑا بہت آرام اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں. گھر میں بیٹھا رہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, چاہے کہ ہمیں دنیا بھی ہماری اچھی طرح سے گزر جائے اور آخرت میں بھی ہم کو مل جائے اس کا اجر, ایسا نہیں ہو سکتا.
دنیاوی آرام و آسائش یا اخروی وہ زحمت پر منحصر ہے,
زحمت پر منحصر.
جتنی آدمی کوشش کرے گا, جتنی اپنی قدم بڑھائے گا, جتنا زحمتیں برداشت کرے گا, اتنا زیادہ رفاہ اور آرام, آسائش, سکون, اطمینان, چین دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی
بے شک ایسا ہی ہے. اس کی وضاحت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اس طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ زحمت کے ساتھ, آپ فرماتے ہیں لم تخلق الدنیا ولا اہل الدنیا للراحہ, دنیا والے, دنیا خود دنیا جو ہے وہ راحت اور آرام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. انما خلقت الراحہ فی الجنہ ولاہل الجنہ, جنت راحت جو پیدا کی گئی, خلق کی گئی ہے جنت کے لیے پیدا کی گئی اور اہل جنت کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں پریشانی ہے, سکون ہے, یہ سب جو ہے وہ دنیا کے لیے جو انسان کے خلق کیا گیا ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کو جو دنیا میں جو ہے وہ جو طلب کرتا ہے, جو کوشش کرتا ہے, وہ تو اس کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ اس کو ایک پیمانے پر عطا کرتا ہے ایک اندازے پر, اس کے بعد اس کی حرص بڑھتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جتنا اس کا مال بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی محتاجی بڑھتی جاتی ہے.
صحیح. یعنی ابھی تک ہم نے مالدار تو بہت دیکھے ہیں,
جی,
لیکن کوئی ایسا مالدار نہیں دیکھا جو قانع ہو اپنی جگہ پہ,
جی,
جو اب راضی ہو گیا, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے.
نہیں چاہیے. اچھا, اس کی وضاحت اس طرح سے فرماتے ہیں آپ کہ وہ محتاج ہوتا ہے اپنے مال کے لیے, لوگوں کا محتاج ہوتا ہے اور دنیاوی وسائل کا محتاج ہوتا ہے.
صحیح.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیسا, کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غنا ہے ہی نہیں, دنیا میں ایسا ہی نہیں کہ انسان جو پوری طرح سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائے. یعنی اگر مال بھی آتا تب بھی وہ محتاج رہتا ہے, لوگوں کا محتاج رہتا ہے اپنی
بہت سے لیے, اپنے مال کے لیے بہت سے وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے ہی اس تک پہنچتا ہے,
مال کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف چیزوں کا محتاج رہتا ہے. تو یعنی بڑے اچھے اس کی طرف, یعنی یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ انسان دنیا میں اور محتاج نہ ہو, پوری طرح سے بے نیاز ہو. اچھا, میں جب اس آئے کریمہ پہ نظر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان توضیحات کے علاوہ, اس کی تفسیر کے علاوہ بہت سے اہم نکات ہیں جو اس آئے کریمہ سے ہم کشف کر سکتے ہیں. مثلا ایک تو یہ کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ زحمت کے ساتھ ہے, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس دنیا میں ہو اور اسے زحمت نہ ہو.
آپ کی جگہ ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے,
بسم اللہ,
زحمت کا ویسے کیا حکمت ہو سکتی ہے, کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ مختصر البتہ چاہوں گا آپ سے ایک اشارہ اگر کرنا چاہیں آپ, کیوں انسان کے ساتھ اس زندگی میں زحمت کو رکھا گیا ہے؟ اور صراحتاً آیہ مبارکہ اشارہ کر رہی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دنیاوی زندگی میں، زحمت ہے آپ کی زندگی میں.
اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی حیات جو ہے وہ اس کی حرکت سے وابستہ ہے. یعنی اگر حرکت نہیں ہے، مثال دوں میں آپ کو پانی کی، پانی جب تک نہر میں بہہ رہا ہوتا ہے، جب تک سمندر میں بہہ رہا ہوتا ہے، تب تک اس کی تراوت اور اس کی کیا کہتے ہیں مٹھاس اور اس کی تازگی باقی رہتی. مگر یہ اگر رک جاتا ہے، پانی
راکد ہو جاتا ہے،
راکد ہو جاتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اس طرح انسان کی حیات بھی ہے، اگر اس میں حرکت نہ ہو، اگر اس میں کوشش نہ ہو، اگر اس میں زحمت نہ ہو، تو وہ بھی انسان اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بظاہر زندہ لگ رہا ہے، مگر وہ ایک طرح کی لاش ہوتا ہے،
امتیاز کوئی اس کا نہیں ہوگا،
نہیں رہ جائے. یعنی وہ زندہ ہوتا ہے مگر در حقیقت مردہ ہوتا ہے. لیکن جہاں کے اوپر حیات ہوتی ہے، جہاں کے اوپر کوشش ہوتی ہے، وہاں حیات ہوتی ہے. اور پھر ان کوششوں میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، بغیر محنت کے. اس لیے دیکھیں مختلف دوسری آیت بھی ہیں، الیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. اب وہ دنیا کے لیے چاہے وہ، چاہے وہ آخرت کے لیے ہو، اس میں ہی نہیں کہا گیا چاہے دنیا کے لیے کوشش کرے یا آخرت کے لیے کوشش کرے، حرکت ہی میں برکت ہے، کوشش ہی میں جو ہے انسان کی سعادت ہے. تو اس میں بہت ایک نکات یہ ہے کہ ہر انسان کوشش کے ساتھ، محنت سے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے. اب اسے راستہ انتخاب کرنا ہے کہ میں کس راستے کا انتخاب کروں کہ جس سے سرخرو ہو کے اپنے پروردگار سے ملاقات کر سکوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں خطاب تمام انسانوں سے
سوچنے کی بات ہے. جی، قابل غور ہے نکتہ یہ،
ہاں کہ تم بڑھ رہے ہو، اب انسان کو راستے کا انتخاب کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت سے نکات ہم چاہیں تو اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر انسان کو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کا جو ہے وہ پل جو ہے وہ جو ذریعہ اور وسیلہ جو پیش خیمہ وہ موت ہے. لہٰذا انسان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ موت کو گلے لگانا چاہیے. اس لیے کہ موت جو ہے وہ گلے لگانا مطلب آمادہ رہنا چاہیے انسان کو موت کے لیے. موت پروردگار اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ اور بات ہے کہ کہا گیا کہ موت کی تمنا نہ کرو، مگر یہ کہ اس کے شرائط پائے جاتے ہوں. یعنی شرائط مراد یہی ہے کہ انسان کے اعمال وجہ سے ہوں، لیکن وہ خوف اور وہ ڈر جو بسا رہتا ہے، اور شاید وہ اعمال ہی کی وجہ سے رہتا ہو، لیکن ایک غلط اور ویسی تصویر بہرحال لوگوں کو سماج میں، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے موت کی. حقیقت دیکھا جائے تو موت ہی وہ ہے کہ جو معصومین علیہ السلام سے، پروردگار
سب سے ملاتی ایک
ملاقات کا ذریعہ ہے.
وہی لمحے وصال وہی ہے جب انسان اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے اس عالم آخرت میں جہاں سب موجود ہیں، تمام ائمہ علیہ السلام، تمام شہداء، صلحاء، تمام انبیاء کرام، سب. یہ ایک پل ایک طرح سے ہے بیچ میں موت.
یقیناً ایسے مجھے ابھی نہیں بلاغا میں مولا علی علیہ السلام کو قول یاد آ رہا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اے حارہ حمدان، اے حمدان کے رہنے والے حارث، دیکھ جب بھی کوئی مرتا ہے تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو. تو ایسی بات ہے کہ کون نہیں چاہے گا کہ ایسی ملاقاتوں کے لیے جو ہے وہ کون نہیں بیتاب رہے. اسی لیے کہ اولیاء اللہ جو عرفا ہوتے ہیں، کہ جو خدا رسیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کی روحیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کس طرح سے جو ہے وہ اس قید سے، جسم سے آزاد ہوں، جا کے اپنے پروردگار سے ملاقات کریں. تو یہ اہم نکات ہیں کہ جو اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان آیات کو سامنے رکھ کے انسان جو ہے وہ چاہے تو اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ پربرکت بنا سکتا ہے.
اس کے بعد ایک اہم موضوع جس کا ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا اور کہا تھا ناظرین محترم سے کہ آج ہم یعنی اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے اس پہ انشاءاللہ یقیناً، وہ ہے اصحاب یمین اور اصحاب شمال. کل ملا کے پوری انسانیت جسے کہا جائے آخرت کے دن دو حصوں میں بٹے گی.
جی
ٹھیک ہے، یا اصحاب یمین ہوں گے یا اصحاب شمال ہوں گے. اصحاب یمین جو ہے وہ فائدے میں ہوں گے یقیناً، اصحاب شمال جو ہوں گے وہ بہرحال گھاٹے میں ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے، چونکہ انہوں نے اپنی دنیا سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ایسا فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ایک اہم موضوع ہے اور اتفاق سے اس سورہ مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. میں اس کو چاہوں گا آپ سے پوچھوں کہ اصحاب یمین اصحاب شمال ہیں کون لوگ، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ البتہ اس میں جو اشارہ ہے اصحاب شمال کا نہیں ہے، اصحاب شمال بلکہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو پشت کی جانب سے جن کے اعمال، جن کا نام اعمال ان کو دیا جائے گا. یعنی ایک طرف اصحاب یمین ہے اور اس کے مقابلے میں ان افراد کا تذکرہ ہے کہ جن کے نام اعمال کو پشت کی جانب سے دیا جائے گا. میں آپ سے یہ پوچھوں گا, البتہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی.
بسم اللہ.
ناظرین آپ ہماری ہمراہی کریں, حسنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سورہ مبارک انشقاق کے بارے میں ہماری گفتگو ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ.
سورہ انشقاق. بے شک اس کا یہ گمان تھا کہ اسے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے, ہاں اس کا پروردگار یقیناً اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا. مجھے قسم ہے شفق کی اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے, تمہیں مرحلہ بے مرحلہ ضرور گزرنا ہے. پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ یہ کفار تکذیب کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. بس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجئے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے, ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے. جبکہ بعض آیات میں ہے کہ مجرمین کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا, جبکہ اس آیت میں فرمایا کہ ان کا نام اعمال ان کے پیچھے سے دیا جائے گا. اس کی ایک توجہ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے ملتی ہے کہ ان کے چہرے پیچھے کی طرف کیے جائیں گے. دوسری توجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے ہوں گے. اور ایسے لوگ اپنے گھر والوں میں اس بنا پر بیغم رہتے تھے کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے, اور اسی طرح وہ اپنی خوشی کے لیے جرم کا ارتکاب کرتا تھا, ورنہ مومن بھی اللہ کی نعمتوں پر خوش رہتے ہیں. حدیث میں آیا ہے, وما عبد اللہ بشیئن احب الا اللہ من ادخال السرور علی المؤمن, اللہ کی بندگی کے لیے مومن کے دل میں خوشی ڈالنے سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں. حدیث شریف میں آیا ہے, لا یزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربع, عن جسدہ فیما ابلاہ وعن عمرہ فیما افناہ وعن مالہ مما اکتسبہ وفیما انفقہ وعن حبنا اہل البیت. یعنی قیامت کے دن بندے کا کوئی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے, جسم کو کس چیز میں استعمال کیا, عمر کس چیز میں ختم کی, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. عالم خاک سے چلا ہوا یہ انسان کئی مراحل طے کر کے پھر خاک میں چلا جاتا ہے, اس عالم میں بھی کئی ایک مراحل سے گزر کر میدان حشر میں پہنچے گا. وہاں ہر بات کا حساب نہ جانے کتنے مراحل میں طے کرنا ہوگا.
ناظرین آپ پیام رحمان دیکھ رہے ہیں, سورہ مبارک انشقاق پر ہماری گفتگو ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مبارک قول میں ارشاد فرماتے ہیں, ایک آیہ مبارکہ ہے, ورتل القرآن ترتیلا, اس کے ذیل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جب تم تلاوت کرو تو ایسے کرو کہ الفاظ حروف شفاف اور واضح طور پر ادا ہوں, اور ایسے مت پڑھو کہ اس کے الفاظ اس کی آیات بکھرے ہوئے ریت کے مانند محسوس ہوں, پراکندگی محسوس نہ ہو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو آیات میں عجائب ہیں, جو اسرار و رموز ہیں اور جو عجائبات آیت میں پوشیدہ ہیں, اس پر رکو ٹھہرو غور کرو, ایسے بڑھ مت جاؤ پڑھ کر. پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے, اس کی آیات کے ذریعے سے, الفاظ کے ذریعے سے اپنے دلوں کو جھنجھوڑو, حرکت ملاؤ. اور آخر میں ایک اہم نقطہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہارا ہم و غم یہ نہ ہو کہ سورہ کے آخر تک پڑھنا ہے ہمیں, نہیں, جتنا تم پڑھ رہے ہو سوچ سمجھ کر پڑھو, جو عجائب ہیں, جو اسرار ہیں, جو معارف ہیں, ان پر رکو, دیکھو کیا کہنا چاہتے ہیں الفاظ قرآن کے, سوچو, اس سے پیغام لو, تب آگے بڑھو. تمہارا ہم و غم یہ نہ ہو کہ سورہ کے آخر تک تلاوت کرنا ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار میں. حسنی صاحب بہت شکریہ. اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے سلسلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہم موضوع ہے اور دو حصوں میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسانیت بیٹھے گی روز قیامت, اصحاب یمین ہیں اصحاب شمال ہیں. بسم اللہ.
اس سورے میں جیسا کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, ذکر جو ہے اس کے بعد جو آئے کریمہ ہے جو ابھی ہم نے جس کی وضاحت کی,
جی
فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, کہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال جو ہیں وہ دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, کچھ وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال جو ہے وہ پشت سے دیا جائے گا ان کے.
جی
یہ دو طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار جو ہے وہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے نام سے دوسرے سوروں میں یاد کرتا ہے. یہاں کے اوپر جو ہے وہ اصحاب یمین ہے یا اصحاب شمال کے لیے یاد کیا جن کا نام عمل پشت سے دیا جائے گا ان کی. ان دوسرے سورہ سورہ اسراء ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ حاقہ, ان میں جو ہے وہ دوسری تعبیر ہے. مثال طور پر سورہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں جو عام طور سے نماز عشاء کے بعد مستحب بھی ہے پڑھنا, اس کا تاکید کی گئی ہے خاص طور سے رزق و روزی کے لیے. اس میں ارشاد ہوتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, تم تین گروہ ہو گئے, وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, ایک وہ کہ جو اصحاب یمین ہوں گے دائنے ہاتھ والے, وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, کچھ وہ ہوں گے جو بائیں ہاتھ والے ہوں. ایک اور گروہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, وہ کہ جو انہوں نے سبقت کی ایمان میں عمل میں ہر اعتبار سے, اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.
اچھا یعنی ابھی جو جیسا کہ میں نے کہا کہ کل ملا کر دو حصوں میں تقسیم ہوں گے بالآخر.
ہاں میں اس کو تمام انسان اس کے طرف اشارہ کرتا ہوں بھی, تو اس میں تین گروہوں کو بیان کیا گیا, تین گروہ ہوں گے. یہاں کے اوپر تقسیم جو ہے وہ دو گروہوں کی ہے, ایک وہ گروہ ہوگا جو دائنے ہاتھ میں جن کا نام اعمال دیا جائے گا, ایک وہ گروہ ہوگا جن کا نام اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب یہ جو تقسیم ہے یہاں کے اوپر جو تو تقسیم اصحاب یمین اصحاب شمال, اس میں جو ہے وہ لوگ پیش نظر نہیں ہیں, مقربین والسابقون السابقون وہ پیش نظر نہیں ہیں. یعنی ان سے قطع نظر جو لوگ جو اہل بہشت ہوں گے یا جو مخلدین فی النار ہوں گے, جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے, ان کی تقسیم ہے. اہل بہشت اور جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے, ان کی دو قسمیں ہیں, جو اہل بہشت ہیں وہ اصحاب یمین ہیں, اور جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اصحاب شمال ہیں. اس لیے ہم کیوں, اس لیے کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو اہل ایمان ان کو تقوی کی طرف دعوت دی گئی, جو کفار ان کو ایمان کی طرف دعوت دی گئی, تو تقسیم اس لحاظ سے ان سے قطع نظر ان کا مرتبہ اور ان کا درجات الگ, لہٰذا ان کو اس میں شامل نہیں کیا ہے پروردگار. اب یہاں کے اوپر جو ہے اس تقسیم کے بعد پروردگار جو ہے وہ ان دونوں گروہوں کے کچھ خصوصیات بیان کرتا ہے, میں چاہوں گا اس کی طرف اشارہ کروں, اس لیے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا واقعا جو ہے وہ وہ صفات ہمارے اندر اپنے اندر ہم کیسے پیدا کریں, خلاصے کیسے پیدا کریں, اور اگر ہم اصحاب یمین بننا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو کیا ہوگا وہاں کے اوپر. یہاں کے اصحاب یمین ظاہر سی بات اس کے علامات یہ ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے, ہمارے اعمال صحیح ہونا چاہیے, اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا, اس کی خصوصیات اس حوالے سے جو اس سورہ پروردگار نے بیان کی اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. مثلا اصحاب یمین کا ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 7 کے بعد, آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, مگر وہ کہ جن کے نام اعمال ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, ان کی صفت کیا ہوگی, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ان کا حساب کتاب بڑا آسان ہوگا. نبی اکرم حضرت ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے بلکہ دعا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابًا يَسِيرًا,
اللہ
پروردگار میرا حساب آسان لینا, ظاہر سی بات بڑا سخت مرحلہ ہوگا حساب کا. اب یہ کہ کس طرح سے ہمارا حساب جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے, اس کے بھی آپ نے راستہ بتایا, اس کا بھی علاج بتایا آپ نے, کہ کیسے ہم اپنے حساب کتاب کو قیامت دن آسان بنا سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا, تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہوں تو اس کا حساب کتاب قیامت کے دن آسان ہوگا. اچھا سوال کیا گیا وما ہیا یا رسول اللہ, اصحاب کرام نے سوال کیا کہ وہ کون سے صفات ہیں, وما ہیا یا رسول اللہ, اس کون سے صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہوگا. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تسل من حرمک,
تم اس کے ساتھ صلہ رحم توتی من حرمک، معاف کیجیے گا، توتی من حرمک، جس نے تم کو محروم کیا ہے اس کو تم عطا کرو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کو کہیں کے اوپر کوئی محروم کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے محروم کرے، مال کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، تو ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کو موقع ملے ہم اس کا انتقام لیں، اس کو اس سے زیادہ ہم محروم کریں. لیکن یہاں کے اوپر اگر ہم یہ چاہتے ہیں،
برحال کون نہیں چاہتا اس کا حساب کتاب،
حساب کتاب آسان ہو،
آسان،
تو اس کے راستے بیان کیے. توتی من حرمک، جو تم کو محروم کر کرے کسی بھی چیز کے حوالے سے، تم اس کو عطا کرو. اس کا فرماتے ہیں واتصل من حرمک من قطعک،
من قطعک،
جو جی تم سے قطع رحم کرے، مطلب رشتہ دار ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، کسی وجہ سے انہوں نے جو ہے قطع تعلق کر لیا، رابطہ ختم کر لیا، خاص طور سے رشتہ دار مراد ہے، البتہ مومنین بھی بات میں اسی زمرے میں آتے ہیں آرام کے، لیکن پہلے جو درجہ اول کے رشتہ دار ہوں، اس کے بعد درجہ دوم کے، درجہ سوم کے. وتصل من قطع، جو تم سے قطع رحم کرے، جو رابطہ منقطع کرے، اس کے ساتھ تم رابطہ جوڑو،
جو تم سے
صلہ رحم کرو اس کے ساتھ،
تم سے ملتے نہیں ہیں، ملنا جلنا نہیں چاہتے ہیں، تم کو سلام نہیں کرتے ہیں،
جی
ان سے تم رابطہ بناؤ،
تم رابطہ قائم کرو،
تم رابطہ قائم کرو.
البتہ اس میں ذلت اور اس کا سوال نہیں، کوئی سوچے کہ ہماری جو ہے وہ ذلت ہوگی، ہم کیوں ان سے ملے، نہیں، خاص طور سے. اچھا پھر اس کے برکات بھی انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اپنی برکات بھی انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ یہ کہ اس کا حساب کتاب آسان ہوگا واقعی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں چاہوں گا کہ عرض کروں محترم ناظرین سلسلے، اس کو واقعی یہ تجربہ کر کے اس کو دیکھیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ جو رابطہ منقطع کرے جو رشتہ دار، اس سے وہ رابطہ برقرار کر کے دے، واقعی دیکھیں کتنی برکات زندگی میں ان کے جو ہے وہ نمایاں ہوتی.
میں نے آپ کی بات سے مجھے یاد آئی کہ ایک عالم دین کی خدمت میں ایک صاحب پہنچے اپنی مشکل لے کر کے، تو وہ بہرحال ایک برجست عالم دین تھے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا میری یہ ایسی ایسی مشکل ہے، راہ حل کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کو، یہ میں نے پڑھا تو مجھے بھی تعجب ہوا کہ آپ اپنے گھر میں کسی سے ناراض ہیں یا کسی سے آپ نے قطع تعلق کر رکھا ہے؟ کہنے لگے جی ہیں کچھ ایسے لوگ. کہنے آپ جا کے ان سے جو ہے رابطہ قائم کریں اور اس صلہ رحم کریں، جا کے ان سے ملے جلیں، جا کے یہ سلسلے کو ختم کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی.
یقین ایسا ہی ہے. وہ مجھے یاد آیا کہ جو قطع رحم کوئی کرتا ہے، اس کے نقصانات، اس کی عمر کم ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہ جاتی ہے.
یہ تو خیر صراحت ہے، بالکل
صراحت ہے اس کے،
عمر کم ہوتی ہے جو واقعی،
یعنی اس کے باقاعدہ واقعات ہیں، اس کا وقت نہیں اس کو ذکر کیا جائے. اچھا تیسری چیز کیا ہے؟ وتعفو عمن ظلمک، جس نے تمہارے پاس ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی طرح کا ظلم کیا ہو، کسی طرح کی زیادتی کی ہو، اس کو تم معاف کر دو. معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ جو ہے انبیاء کی صفت ہے یا اولیاء الہی کی صفت ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ وقن، اس میں یہ کہ تو حساب آسان اس طرح سے ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو رعایت کریں. اچھا ایک چیز اور، حساب کتاب سلسلے میں یہ کہا گیا، میں نے روایت میں دیکھا کہ جس کو اللہ نے جتنی عقل عطا کی ہے
اس کا اتنا ہی
دقیق اور سخت حساب ہوگا.
جو جتنا زیادہ سمجھدار ہے،
جتنا ہوشیار ہے، جتنا چالاک ہے، جتنا عقل مند، ہم یہ دیکھتے ہیں بعض لوگ واقعی عقل مند ہوتے ہیں، وہ ساری عقل اپنے دنیاوی معاملات میں ختم کر، بجائے کہ آخرت کے لیے سوچیں، آخرت کے حوالے سے، یعنی آخرت کے لیے اپنی عقل کو لگائیں، وہ ساری عقل اسی دنیا میں لگا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے آخرت کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، تو نہیں، بلکہ ان کا سخت حساب ہوگا.
صحیح، یعنی بہت سے مسائل، بہت سے حقائق ایسے ہیں جو بےچارے، مان لیجیے مثال کے طور پر کچھ عام لوگ ہیں، ان کے نہیں سمجھ میں آتے ہیں، تو ان سے اس بارے میں ممکن ہے سوال نہ کیا جائے، ان سے حساب کتاب کے سلسلے میں نہ ہو، لیکن کچھ اہل علم ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ایک ہے، وہ سمجھتے ہیں مسائل کو، در کرتے ہیں، حقائق سے آشنا ہے مثلا، یہ پھر یہ کہ پھر بھی اگنور کرتے ہیں حقائق،
سمجھ سکتے ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے،
سمجھنا نہیں چاہتے،
سمجھنا نہیں چاہتے. صحیح صحیح. اچھا اس کے بعد دوسری صفت ان کی بیان یہ کی گئی، وینقلب الی اہلہ مسرورا، کہ اپنے اہل کے پاس، اہل سے مراد اس میں ان کی بیوی بچے مراد لیے گئے ہیں، حوریں بھی مراد لیے گئے ہیں، تو ان سب چیزوں کی تفسیر، یا مومن دوست جن سے دوستی تھی، جن سے انس تھا دنیا میں، اب وہ بھی اہل بہشت ہیں، ان کی طرف وہ پلٹیں گے قیامت میں. اچھا اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَأَمَّا، دوسرے گروہ کا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ کہ جن کا نام اعمال ان کے پشت سے دیا جائے گا، وہی جو اصحاب شمال ہیں، جو بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کی کیا خصوصیات بیان کر رہا ہے پروردگار؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، ایک تو یہ کہ موت کی دعا کریں گے وہاں کے اوپر، اپنی ہلاکت کی دعا کریں گے کہ پروردگار مجھے ہلاک کر دے. وَيَصْلَى سَعِيرًا، دوسری ان کی خصوصیت یہ ہوگی، صفت یہ ہوگی کہ ان کو واصل جہنم کر دیا جائے گا. اچھا اس کی وجہ پہ پروردگار بیان کرتا ہے انہو کان فی اہلہ مسرور،
کان فی اہلہ مسرور، اصحاب یمین جو ہیں وہ یہاں پہ آخرت میں خوشحال ہیں، آخرت میں مسرور ہیں، یہ دنیا میں مسرور تھا
اب وہ سرور یہاں پہ نہیں ملے گا.
صحیح.
اچھا ممکن ایک سوال یہاں پیدا ہو کہ
میں آپ کی بات روکتا ہوں، ایک چھوٹا سا اگر اجازت دیں وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ہماری ہمراہی کریں، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.
جو نہ نوشتے کہ گنہگار نہ آیت، اے زامن آہو، اے زامن آہو، مشہد وہی جاتا ہے بلاتا ہے جسے تو، سر اپنا کٹا دے، مل جائے زلیخا، مل جائے زلیخا کو اگر آپ کی خوشبو،
اے زامن آہو. بہت پیارا قصیدہ تھا یہ امام رضا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. مولانا دو تین منٹ کا وقت ہے، آپ کی بات. بسم اللہ.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے ایک صفت یہ بیان کی گئی جس کا نام اعمال جو ہے وہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہ وہ اپنے اہل کی طرف، اپنے بچوں کی طرف اور اپنے بیوی کی طرف جو ہے وہ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں مسرور تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ تھا کہ مسرور یعنی یہ سرور اور خوشی کوئی بری چیز نہیں ہے، خوشی کی مذمت نہیں کی گئی. وہ خوشی قابل مذمت ہے کہ جو یاد خدا سے دور ہو، جس میں غفلت پائی جاتی ہو، ورنہ خود خوشی جو ہے یہ اسلام میں اس کی تاکید کی گئی. اس لیے یہ ملتا ہے کہ یہاں اس میں کہ وہ بنی اسرائیل نے مخاطب ہو کے کہا، اس سے جو اس وقت کا وہ تھا شخص جو اللہ کو بھولا ہوا بیٹھا تھا قارون، اسے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ تم خوش نہ ہو اس لیے کہ اللہ خوش رہنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وہی خوشی ہے کہ جو جس میں غفلت پائی جاتی ہو.
ایسے تو خوش کرنا دوسروں کو خوش،
ہاں خالص صروف قلب المؤمن، مومن کو خوش کرنے کی، ہدیہ دینے کے، یہ سب گفٹ دینے کے، سب کتنی وہ تاکید کی گئی ہے. تو مراد وہی ہے کہ جو غفلت کے ساتھ ہو، جو یاد خدا سے دور ہو، ویسی خوشی.
یہ بس ایک ڈیڑھ منٹ کا وقت ہے، اگر آپ کوئی آخر میں جملے کسی نقطے کا اضافہ کرنا چاہیں سورہ کے حوالے سے.
جی
تو کوئی سوال کی چونکہ گنجائش نہیں ہے ابھی اس وقت.
میں آخر میں جو ہے وہ البتہ یہ تھا کہ اور بھی آیتیں باقی رہ جاتی تھیں ان کی تفسیر کرتا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک دو آیتیں کہ جو واقعاً اہم ہیں اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے، مطلب آیت نمبر 20 اور 22 کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ 20 اور 21 کی وہ ایمان کفار ایمان کیوں، جب نشانیاں روشن ہیں سب کچھ ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، اور جو ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے، یعنی قرآن اس قابل ہے جب وہ پڑھا جائے تو سجدہ کیا جائے، بتائیں یہاں مراد مستحب سجدہ ہے، علماء اہل بیت کے جو علماء ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، جو مفسرین ہیں، یہاں مستحب سجدہ مراد ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ میں اشارہ کروں چونکہ وقت کم ہے، صاحب مجموع البیان نے یہاں کے اوپر لکھا ہے کہ یہ دو آیت کریمہ یہ بتا رہی ہیں کہ انسان با ارادہ با اختیار ہے ایمان لانے کے سلسلے میں، اس لیے کہ اللہ یہاں مذمت کر رہا ہے ان کی کہ کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں وہ سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے،
مجبور نہیں کیا،
مجبور نہیں کیا،
آیا سامنے قرآن کریم سامنے پڑھ کے ہم سناتے ہیں تمہیں ایمان لانا، دو صورتیں، تم ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے، ایمان لاؤ گے تو فائدہ ہے، نہیں لاؤ گے تو
نہیں، اس مذمت کے حوالے سے کہ وہ مذمت کر رہا ہے اور صاحب حکیم سے یہ دور ہے کہ کسی کو مجبور کر کے اس کی مذمت کرے، یعنی اختیار دیا کاملاً،
بالکل
کاملاً اسے با ارادہ بنایا دنیا کے تمام انسانوں کو،
اس مکتب فکر کی تردید کرتا ہے بہرحال کہ جو کہتا ہے کہ انسان کو مجبور بنایا،
مجبور بنایا گیا
یہ یہاں پہ،
اس لیے یہاں کا ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جب ان کو قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کیونکہ نہیں کرتے۔ اس کو دوسرا نقطۂ عرض کرتے ہیں وہ کہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہ جس طرح سے کفار یعنی جو اس ایمان نہیں لائے اسلام نہیں لائے، جس طرح سے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدے کو باقیدہ ہوں اور عقیدہ لے کے ہیں، مطلب ایمان لے کے ہیں، اسی طرح پہ ضروری ہے کہ وہ فروع دین میں بھی اسلام کے
صحیح
کا اتباع کریں۔
مولانا حسن صاحب بہت شکریہ، یہ سورہ مبارک انشقاق کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی، انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہماری گفتگو رہے گی سورہ مبارک بروج کے سلسلے میں ہوگی۔ مولانا میں شکر گزار ہوں آپ کا، اس گفتگو میں بھی آپ نے شرکت کی، ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری ہمراہی کی آخر تک، انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ مبارک بروج کی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ تمام ناظرین کو امام ضامن کی ضمانت میں دیتے ہیں، خدا حافظ۔